أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صلوات محمد وعلى آله. 1442 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہجری قمری سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے. آج کا گزرا ہوا دن محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی. ہمارے نئے سال کا آغاز ذکر حسین سے ہوتا ہے. ذکر حسین سے اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ تک بھی ہر سال فکر حسین پہنچائیں، اور دوسروں تک بھی فکر حسین پہنچائیں. ذکر حسین اس لیے ہے کہ فکر حسین ذہنوں میں جاگتی رہے، زندہ رہے. اور ذکر و فکر حسین کا خلاصہ یہ ہے کہ ذکر خدا باقی رہے، ذکر رسول باقی رہے، ذکر دین باقی رہے، ذکر آخرت باقی رہے، ذکر شرافت باقی رہے، ذکر انسانیت باقی رہے. ہم جمع ہوتے تھے ایک ساتھ بیٹھ کے، کربلا کا پیغام سنتے تھے، شہادت حسینی کے مقاصد کو سمجھتے تھے، اور کربلا کا پیغام سن کے، شہادت حسینی کے مقاصد کو سن کے، کربلا نے ہمیں کیا دیا ہے یہ سمجھ کے، کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے یہ محسوس کر کے، کربلا ہمیں جو سکھاتی ہے وہ سیکھ کے، ہم پورے سال اس پر عمل کرتے تھے. اس سال بھی جو بدلہ ہے وہ اتنا بدلہ ہے کہ اب ہم ایک ساتھ ایک فرش پر، زمین کے ایک ٹکڑے پر ایک ساتھ نہیں بیٹھ پاتے، ایک ساتھ بیٹھ کے نہیں سن پاتے. لیکن میں، ہم سب کے ذہنوں پر ایک مایوسی سی ہے اور دلوں کو ایک بے چینی ہے. دلوں کی بے چینی تو نہیں کم ہوگی جب تک کہ وہ نہ ہو جائے جو ہم اب تک کرتے آئے ہیں، لیکن میں ذہنوں کی مایوسی کو دور کرنا چاہتا ہوں. فرش ادا پہ بیٹھ کے مجلس کیوں کرتے تھے؟ الگ الگ نیتیں، الگ الگ ارادے، الگ الگ نتائج، جو سب اس فرش ادا میں ہیں، ہمارے ذہنوں میں ہوتے تھے. کوئی آیا ثواب ملے گا فرش ادا پر، کوئی آیا اجر ملے گا، کوئی آیا इल्म मिलेगा, कोई आया दीन मिलेगा, कोई आया मोहब्बतें मिलेंगी, कोई आया फरशादा पे मगफरत मिलेगी। ये सब इस फरशादा की देन है, इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इस फरशादा की देन ना हो। लेकिन आने वाले के इरादे अलग अलग हो सकते हैं। हम आते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ नहीं तो कम से कम ज़हनी सुकून पाने के लिए, या उतनी देर, कम से कम उतनी देर गुनाहों से बचने के लिए। ये फ़ायदे हैं फ़र्श अदा के। तो अगर हम फ़र्श अदा उस तरह नहीं बिछा सके कि जहाँ 1,000, 2,000, 5,000 आदमी बैठ जाते, तो क्या हम महरूम हो गए किसी चीज़ से? फ़र्शादा बिछाते हैं तो बीबी आती हैं, फ़र्शादा बिछाते हैं तो अहले बैत आते हैं, फ़र्शादा ज़िक्र हुसैन ज़िक्र मासूमीन होता है तो मलाइका आते हैं। हम कहते हैं कि फ़र्शादा बिछाते हैं तो आते हैं, लेकिन ये हमारी बोलचाल की ज़बान है। फ़र्श बिछाने से नहीं आते हैं, जब हम कहीं बैठकर ज़िक्र करते हैं उनका तो फिर वो सब आते हैं, चाहे वो फ़र्श बिछा हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे वो हमारे मामबाड़े की ज़मीन हो, चाहे हमारे घर की ज़मीन हो। मैं कहना यह चाहता हूँ कि अभी आज एक ही दिन गुज़रा है, लेकिन ज़िलहिज्जा के आखिरी दिनों में जब चारों तरफ यह एहसास हो गया था कि हम उस तरह आज़ादारी न कर सकेंगे जिस तरह करना है, और मजलिसें रोक दी गई, इज्तिमा पे पाबंदी लगा दी गई, और जिन शरायत के साथ इजाज़त दी जा सकती थी उन शरायत के साथ भी इजाज़त नहीं दी गई, सोशल डिस्टेंसिंग और सेहत के उसूलों की हिफाजत के साथ मजलिसें भी हो सकती थी, नहीं इजाज़त दी गई। हुकूमत ने शायद समझा कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जो भी हो, ऑनलाइन मजलिसें हो रही हैं। मगर मैं इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर ख्वाजा मस्जिद में 2,000 आदमी आके बैठ गए घरों को छोड़ के आके, और उनके घर पर मजलिस नहीं हो रही है, तो अब शिरकत खाली ख्वाजा मस्जिद में उनकी है, यहीं मलाइका भी हैं, यहीं रसूलुल्लाह भी हैं, यहीं ज़हरा भी हैं, यहीं अली भी हैं। लेकिन जब ना आ सके उस बड़े फ़र्श पर और घर में छोटी सी मजलिस हो गई, चाहे ख़तीब हमारा घर का कोई बेटा है, चाहे टीवी से ज़िक्र अहले बैत कोई आलिम कर रहा है, और हम फ़र्श पर बैठ गए, तो अब हमारे घर घर में सब आ गए, तो इसकी पाबंदी से बरकतें रुकी नहीं हैं, बरकतें फैल गई है। एक सलावात भेजे हर मुसीबत के पीछे नेमतें छुपी हैं, रहमतें छुपी हैं। मेरे अजीजों, मैं हमेशा से ये बात हमारे दरमियान एक बहस चलती रहती है कि जब इमामबाड़े में, जब मरकज़ में, जब सेंटर में, ख़ास करके उन ममालिक में जहाँ हम जाके बस गए और हमारी बहुत छोटी सी आबादी है, अमेरिका, कनाडा, इन जगहों पर, यूके, यूरोप, अफ्रीका, बाज़ जगहों पर माशाल्लाह बड़ी आबादियाँ हो गई हैं, लेकिन हज़ारों में हैं, शायद लाखों में कहीं ना हो भी सकती हैं, नहीं कह सकता। लेकिन वहाँ पर सेंटर जब बनता है तो मुहिम ही चलती है कि सब लोग सेंटर आएँ। 25 फैमिली हैं, अगर घरों में मजलिसें होंगी तो सेंटर नहीं आएंगे। ज़रूरत है कि जब सेंटर में मजलिस हो तो उस वक्त घरों में मजलिस ना हो। लेकिन उसके बाद सैटरडे संडे को बहुत से लोग घरों में मजलिस करते हैं, तो ये तो है कि जब सेंटर का वक्त है मजलिस का तो उस वक्त घर पे मजलिस नहीं होना चाहिए, ताकि जो इज्तिमाई मजलिस है जहाँ मजलिस बेहतर से बेहतर खतीब, बेहतर से बेहतर मरसिया खान, बेहतर से बेहतर आलिम को बुला के की जा रही है, उससे जो ज़्यादा फ़ायदे उठाए जा सकते हैं वो घरों की मजलिसों में फ़ायदे नहीं उठाए जा सकते। लिहाजा मरकज़ में भी होना ज़रूरी है, मरकज़ के साथ घर में। मैं भी पहले सिर्फ ये कहता था मरकज़ आइए, मरकज़ आइए, मरकज़ आइए, लेकिन फिर मैंने एक चीज़ महसूस की जो आपसे कहना चाहता हूँ और जो इस वक्त हमारे मुल्क में भी नाफिज़ हो गई। मेरे अजीज़ों, मरकज़ आने का मतलब ये होता है कि अगर कैसरबाग हाल में मजलिस हो रही है, अगर ख्वाजा मस्जिद में मजलिस हो रही है, अगर महफिल शाह खुरासान में मजलिस हो रही है, अगर हबीब कॉलेज में मजलिस हो रही है, तो मजलिस का अहतमाम करने वाली कोई अंजुमन है, कोई ट्रस्ट है, कोई जमात है, कुछ अफराद हैं, यही मेज़बान है। انہیں کے ذمے فرش بچھانا، انہیں کے ذمے تبرک کا انتظام کرنا، انہیں کے ذمے پنجا علم سجانا، انہیں کے ذمے ممبر سجانا، انہیں کے ذمے ممبر رکھنا، انہیں کے ذمے مولانا کی چائے پلانا، انہیں کے ذمے مہمانوں کو تبرک دینا، انہیں کے ذمے بشرکا کی جوتیوں کو ٹھیک کرنا، انہیں کے ذمے آنے والوں کی خدمت کرنا، پانی پلانا، چائے پلانا، تبرک دینا، جو بھی کرنا ہے انہیں کے ذمے، باقی پورا جو آ رہا ہے سب وہ کیا ہیں؟ شرکا ہیں، مہمان ہیں۔ تو جب ہم اجتماعی مجلسوں میں جاتے ہیں تو ہم ہو جاتے ہیں مہمان، اور تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں میزبان۔ لیکن ہم نے جس دور میں زندگی بسر کی، مرکزی مجلسوں کے ساتھ گھروں پر مجلسیں ضرور ہوتی تھیں، مگر مرکز سے ٹکرا کے نہیں۔ جب میرے گھر میں مجلس ہوتی ہے تو وہ پورا گھر ہو گیا میزبان۔ اب امی ابا دونوں لگے ہیں، بیٹا یہ دیکھ، چلو یہ پنجا یہاں پہ لگاؤ، یہ سٹول رکھ کے پانی وہاں رکھو، یہ جوتے رکھنے کا ریک یہاں رکھو، یہ فرش یہاں بچھاؤ، دیکھو مہمان آئے تو سلام کرنا، دیکھو مہمان آئے تو احترام سے اس کی جوتیاں رکھنا، دیکھو بزرگ آئے تو ان کو آگے بٹھانا، کوئی بوڑھے ہوں تو ان کو کرسی بٹھانا، دوڑ کے آؤ، دیکھو آئے ان کو پانی دو، ان کو چائے دو، تبرک کہاں گیا لے کے آؤ۔ اب جو میرے گھر پہ مجلس ہوئی تو میرے گھر کا ہر آدمی بڑے سے چھوٹے تک ہو گیا میزبان۔ تو میں نے جو تہذیب مہمان بن کے سیکھی تھی کہ مہمان ہونے کی تہذیب الگ ہے، مانگو نہیں، للچا کے کھاؤ نہیں، تمیز سے بیٹھو، سلیقے سے بات کرو، جب تک مرکز کی مجلس میں جاتا رہا مہمان ہونے کے آداب سیکھے، لیکن جب میرے گھر میں فرش اعضا بچھا تو میں نے میزبان ہونے کے آداب بھی سیکھ لیا۔ تو ایک فرش اعضا اگر ایک جگہ نہیں بچھ پایا ہے اجتماعی طور پر، تو یہ جو گھر گھر فرش اعضا بچھے ہیں، یہاں پورا ماحول مہمان بھی ہو رہا ہے اور میزبان بھی ہو رہا ہے، تو برکتیں گھٹی نہیں ہیں انشاءاللہ، برکتیں بڑھی ہیں۔ اس الہی مصلحتوں کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کبھی کبھی پورے پورے ملک اجڑتے ہیں اور انسان بے چین ہوتا ہے، یہ ملک اجڑ گئے، یہ جمی ہوئی قوم اجڑ گئی، ہمارے خوجہ برادران کے ساتھ افریقہ کے مختلف ملکوں میں ہوا، اجڑے خالی ہاتھ گئے۔ لیکن آج کناڈا سے لے کے یورپ تک شہروں شہروں حسینیے مسجدیں حسین حسین یا علی کی آوازیں بتا رہی، جب اجڑے تھے تو تم سوچ رہے تھے کیا ہو رہا ہے، اب بسے ہو تو دیکھو کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو جہاں دشواریاں آتی ہیں وہاں رحمتیں اس کے پیچھے کتنی چھپی ہوئی ہیں، بس ایک اعتماد رکھے، انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے، ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ انشاءاللہ یہ پابندیاں بھی آزائے حسین کو بڑھائیں گی، اور اس سے زیادہ آزادیاں بھی لے کے آئیں گی، اور اس سے زیادہ پیغام حسین جو اب تک پھیلایا ہے ان محدود وسیلوں کے ذریعے، اس سے زیادہ سوشل میڈیا سے لے کے ٹی وی کے ذریعے زیادہ پھیلے گا، جتنا اب تک نہیں پھیلے گا پھیل سکا تھا انشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والا، ہم مجلس ہو رہی ہے اور جتنا سامنے مجمع ہوتا ہے اس سے زیادہ انشاءاللہ، اور پھر یہ مجلس اب فرش اعضا کی مجلس ہو کے ختم ہو جاتی ہے، پھر سننے کا سلسلہ اب رک جاتا ہے، لیکن اب یہ مجلس فی الحال تو انشاءاللہ سنی ہی جاتی رہے گی۔ آج لائیو سننے والے ہوں گے، کل پھر اور سننے والے ہوں گے، پر سے اور سننے والے ہوں گے، میرے جیسے لوگوں کو لوگ سننے نہ آئیں گے، لیکن کسی مجلس کو تو سننے آئیں گے، تو مجلسیں تو سنی جاتی رہیں گی انشاءاللہ۔ یہ عشرہ جو سال گزشتہ یہاں شروع ہوا تھا، پچھلے سال چونکہ یہاں پر مردوں کے بیٹھنے کی جگہ جتی ہے اس سے زیادہ بڑی جگہیں خواتین کے لیے معین کر دی گئی تھیں کہ ان کی ایک مرکزی مجلس سی ہو جائے، اس کے پیش نظر مجھے یاد ہے میں نے پچھلے سال، تربیت میں خواتین کا بڑا حصہ ہے، تو میں نے موضوع رکھا تھا حسینی سماج کی تشکیل، کہ ایک معاشرہ اور سوسائٹی جو ہم حسینی بنانا چاہتے ہیں تو کیسا ہونا چاہیے، اس کے خد و خال کیا ہوں اور اس کے بنانے کے راستے کیا ہیں۔ اس سال خوجہ مسجد سے جو کی میزبانی جو مجلس ہے جو 7:45 بجے شروع ہوتی ہے، اس کا عنوان میں نے وہاں کی مسلسل جو موضوعات رکھے تھے اس مسجد میں، اگر تھے وہاں میزبان بدلے تھے، پہلے حبیب اسکول کی طرف سے، حبیب کالج طرف سے، پھر خوجہ مسجد کے ٹرسٹی حضرات کی طرف سے مجلس ہوئی، لیکن وقت بھی بدلا تھا، لیکن میں نے موضوع نہیں بدلا تھا، سامعین وہی تھے، کربلا کیا چاہتی ہے مثلا رکھا، حسینی سماج سے مربوط گفتگو رکھی۔ اس سال میں نے موضوع رکھا ہے 7:45 سے جو مجلس ہے کہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے. کربلا سے ملنے والے پیغاموں میں جو دین کا پیغام ہے ان میں جو اہم ترین اور اس وقت کی ہماری ضرورت ہیں ان کو پیش کیا جائے. یہاں دوسرا گویا ایک طرح سے عنوان ہے لیکن کربلا سے جڑا ہوا ہے, اور کربلا سے ہر دینی عنوان جڑا ہوا ہے. آپ جس موضوع پر چاہیں اگر دین سے جڑا ہوا موضوع ہے اس پر گفتگو کریں تو موضوع کربلا سے جڑا ملے گا. آپ قرآن پہ گفتگو کریں کربلا میں نوک نیزہ پہ تلاوت دکھائی دے گی, آپ نماز پہ گفتگو کریں کربلا میں برستے ہوئے تیروں پہ مسلح دکھائی دیں گے, آپ عبادت الہی کے عروج پہ گفتگو کریں کہ سجدہ معراج مومن ہے تو کربلا کا اکلوتا سجدہ دکھائی دے گا جہاں سر کٹ جاتا ہے اٹھتا نہیں ہے. آپ قربانی کی بات کریں کربلا میں دکھائی دے گی, آپ ایثار کی بات کریں کربلا میں دکھائی دے گا, آپ توکل علی اللہ کی بات کریں کربلا میں دکھائی دے گا, آپ ایمان کی پختگی کی بات کریں کربلا میں دکھائی دے گا, آپ جوش اور ہوش کی بات کریں تو کربلا سے بہتر نہ جوش والے کہیں دکھائی دیتے ہیں نہ کربلا سے زیادہ ہوش مند لوگ کہیں دکھائی دیتے ہیں. اگر آپ اطاعت کی بات کریں تو کربلا میں اطاعت کرنے والوں سے بڑھ کے اطاعت کرنے والے دکھائی نہیں دیتے ہیں. آپ اخلاق کی بات کریں تو کربلا میں اخلاق کے اعلیٰ ترین نمونے دکھائی دیتے ہیں. آپ عقائد کی بات کریں تو مضبوط ترین عقیدے والے کربلا میں دکھائی دیتے ہیں, جن کا عقیدہ توحید بھی مضبوط ہے, جن کا عقیدہ رسالت بھی مضبوط ہے, جن کا عقیدہ امامت بھی مضبوط ہے, جن کا عقیدہ عدالت الہیہ بھی مضبوط ہے, جن کا عقیدہ قیامت بھی مضبوط ہے. کربلا میں ہم ذرا سی مصیبت پہ بول پڑتے ہیں پتہ نہیں کیوں, ایک ذرا سی مشکل ہمیں پڑے ہمارے دماغوں میں آ جاتا پتہ نہیں ہم ہی کیوں, کرونا ہو گیا پتہ نہیں ہم کیوں, ایک ذرا سے گھر میں آفت آ گئی پتہ نہیں ہم ہی کیوں. کربلا سے زیادہ مصیبتیں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی, جہاں گھر لٹے ہوں, جہاں سر کٹے ہوں, جہاں لاشیں پامال ہوئے ہوں, جہاں چادریں چھنی ہوں, جہاں کان نوچ لی گئی ہوں, بالیاں کان پھٹ گئے ہوں, جہاں قیدی بنایا گیا ہو, جہاں رسیوں میں جگڑا گیا ہو, جہاں بھائی کا سر نوک نیزہ پہ اور گود کے پالوں کے سر نوک نیزہ پہ نگاہوں کے سامنے پھرائے گئے ہوں, اس پھوپھی, اس بہن, اس ماں, اس مومنہ سے پوچھا جائے زینب تم نے اللہ کا برتاؤ اپنے ساتھ کیسا پایا, ہم میں سے کون ایسا جواب دے پائے گا جس کے گود کے پالے اس کی نگاہوں کے سامنے کاٹ ڈالے گئے ہوں, جس کا بھیا جس کے لیے سب قربان کر رہی تھی نگاہوں کے سامنے, جس کی لاش پامال کی گئی ہو, جو جب کوفے میں نکلتی تھی تو اس طرح حلقے میں لے کے چلتے تھے بھائی کے صاحب بھی ادبیوں کی نگاہ نہ پڑے, وہ ننگے سر میدان میں لائی گئی ہو, ان حالات میں ابن زیاد جب پوچھتا ہے کہ کیسا پایا اپنے خدا کو تو جواب کیا ملتا ہے, جمیل کے علاوہ, اچھے سلوک کے علاوہ, ما رأینا الا الجمیل, ہم نے اپنے مالک کا برتاؤ اپنے ساتھ سوائے اچھے برتاؤ کے اور کوئی نہیں پایا ہے. یہ عقیدہ کربلا میں ملتا ہے, یہ ایمان کربلا میں ملتا ہے. تو میرے عزیزوں میں کہنا چاہتا ہوں دین کا کوئی موضوع رکھے کربلا کے بغیر وہ موضوع پورا نہ ہو پائے گا. کربلا جن عقائد جن مسائل کی طرف ہمیں خصوصیت سے متوجہ کرتی ہے, ایک تو میں نے عنوان رکھا ہے کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے, کربلا ہمیں پورا دین سکھاتی ہے. لیکن دین بہت بڑا نظام ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کے سماج کی ضرورتوں کے تحت کربلا سے جو اسباق مل رہے ہیں, جلدوں کی جلدیں ہمارے فقہا نے علماء نے اس پر لکھی ہیں, ان میں سے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں کہ جو اس وقت ہماری ضرورت ہیں, اور اس کے بعد خاص کر کے اس وقت دشمن سے دین کو بچانے کا نام کربلا ہے, دشمن انسانیت سے انسانیت کو بچانے کا نام کربلا ہے. اس وقت انسانیت کی دشمنی عروج پہ ہے, سازشیں رچی جا رہی ہیں کہ جو آبادی لگتا ہے یہ رب الارباب ہو گئے, روزی ان کے ذمے ہے, سازشیں رچی جا رہی جو اپنے خیال میں دنیا چلا رہے ہیں کہ دنیا کی کل آبادی کا 2/3 حصہ مٹا دیا جائے, لگتا روزی آپ دے رہے ہیں, لگتا پرورش آپ فرما رہے ہیں, لگتا گیہوں آپ زمین سے اگوا رہے ہیں, ان کے خیال میں 2/3 حصہ بوجھ ہے بوڑھوں کا, بیماروں کا, کمزوروں کا, انہیں وباؤں سے مارنا ہے, انہیں جنگوں سے مارنا ہے, اور انہیں آپس میں لڑا کے مارنا ہے اور انہیں قحط سے مارنا ہے. یہ ساری سازشیں ہیں. کربلا ہے آنکھیں کھلی رکھنے کا نام, کربلا ہے سازشوں کے پہچاننے کا نام, کربلا ہے دشمنی کی چالوں کو دیکھ کے ان کا توڑ اس طرح سے کر دینے کا نام کہ آج نہیں قیامت تک تیری چال ناکام ہو جائے کہ کبھی دین کو مٹا نہ سکے. لہذا دشمن کی سازشوں کو پہچانا جائے اور اچھی طرح سے دیکھا جائے کہ کربلا کا پیغام, جو پیغامات ہیں ان میں جو ایک اہم ترین پیغام ہے, اس پر گفتگو کی جا سکے. دشمن کو پہچان کے اس کی سازشوں سے خود کو بچانا. انشاءاللہ اس مجلس میں اس موضوع پر براہ راست گفتگو نہیں کروں گا. عنوان میں نے رکھا ہے اسلام دین عقیدہ و عمل. اسلام دین عقیدہ و عمل. اور انشاءاللہ دشمنان انسانیت, یہ دین کس لیے ہے؟ یہ رحمان کا دین ہے, یہ مہربان کا دین ہے, یہ ہم سے محبتیں کرنے والے کا بنایا ہوا قانون ہے, یہ انصاف والے کا قانون ہے, یہ عدالت والے کا قانون ہے. یہ جو اب باپ سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے, ماں سے زیادہ, اس کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے سے اس نے دنیا بنائی ہے. اور دنیا میں جو محبتیں پھیلی ہیں وہ بے شمار ہیں. دوست کی دوست سے محبت, بھائی کی بھائی سے محبت, پڑوسی کی پڑوسی سے محبت, رشتہ دار کی رشتہ دار سے محبت, محبتیں پھیلی ہیں ان بے شمار. جانوروں کی محبت, انسانوں کی محبت, پیڑوں سے محبت, جانور ہم سے محبت کرتا, محبتوں کی بے شمار قسموں میں ایک محبت ہے ماں کی محبت. میں نے کبھی اپنے بچپن اور نوجوانی میں خطیب اعظم تابہ سارا سنا, اسے دوہرا رہا ہوں. ایک ہے ماں کی محبت. دنیا کتنی پرانی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, اس میں کتنی محبتیں گزر گئی اور کتنی گزریں گے ہمیں نہیں پتا, ان میں سے مائیں کتنی گزری ہمیں نہیں پتا, ان میں سے ایک ماں کی محبت کی تھا تک کوئی نہیں جا سکا. ایک ماں کے اندر اولاد کی جتنی محبت ہے اس محبت کو آج تک کوئی ناپ نہیں سکا. تو پھر سارے ماؤں کی محبت, پھر سارے رشتوں کی محبت, پھر ساری دنیا کی محبت کتنی ہوگی. اور یہ اتنی محبت پھیلی ہے, وہ ایک خدا کی محبت ہے, اور اس ایک خدا نے ایک رحمت و محبت دنیا میں رکھی ہے, 99 آخرت میں رکھی. تو یہ دین رحمت ہے, دین محبت ہے, دین انسانیت ہے, انسانیت کے بچانے والا, انسانیت کو نازوں میں رکھ کے پالنے والا, انسان کو کمال اور عروج تک پہنچانے والا. لہذا اس دین کو جو مٹانے اٹھے وہ دشمن انسانیت, وہ انسان کا دشمن, وہ دین کا دشمن نہیں, انسان کا دشمن ہے. یہ دین اللہ کا دیا ہوا ہمارے لیے وہ نظام ہے کہ جس پر چل کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. میں نے جو آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, سورہ نور کی آیات کے سلسلے سے 3 آیتیں ہیں جو میرے پیش نظر ہیں. اس میں سے میں نے یہ 52 نمبر کی آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے. آیت نمبر 51, 52 اور 54 میری گفتگو کا محور رہیں گی. میں نے روزانہ آپ کی خدمت ان آیات کو پیش کر کے ان آیات کے اندر چھپے ہوئے پیغامات کو اور کربلا سے ان کے رابطے کو اور کربلا کا پیغام جو قرآن کا پیغام ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میری گفتگو کا اصل محور ہے کربلا کے ذریعے جو ہمیں دین ملا ہے وہ دین کیا ہے. اسلام دین عقیدہ و عمل. دین کا ہے اسلام, اور اس دین کا سب سے بنیادی حصہ ہے عقیدہ, اور اس کے بعد دوسرا حصہ ہے عمل. اور عقیدہ و عمل سے جو انسانی وجود میں تبدیلیاں آتی ہیں وہ بن جاتی ہیں اخلاق. یہ محور ہے اللہ نے جو نظام ہمارے حفاظت کے لیے دیا ہے, یہی نظام ہے. اس وقت دشمن جو انسانیت کا دشمن ہے وہ دو کام کر رہا ہے, شروع سے کرتا آیا ہے, پہلے دن سے کرتا آیا ہے. وہ کام یہ ہے کہ سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ خدا تک نہ پہنچنے پاؤں, اللہ کے وجود ہی تک نہ پہنچنے پائے. جو کوئی ہمارا خالق ہے, کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے, کوئی ہمارا بنانے والا, اس تک نہ پہنچا جائے. یہ کوشش ہمیشہ سے رہی اور ہمیشہ وہ لوگ بنتے رہے کہ جو جنہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں, میں آج خالی ایک فہرست چھوٹی سی گنا دینا چاہتا ہوں کہ جو نظام عقیدہ و عمل ہے دین کا، اس میں ہمارا دشمن ہمارے پیچھے کہاں کہاں پڑا ہوا ہے. یہی عقیدہ اور یہی عمل ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اللہ نے وہ عقیدے ہم کو دیے ہیں جو اس کو اپنا کے ہم صحیح فیصلے کریں گے، صحیح راہ عمل پہ چلیں گے اور صحیح اخلاق اپنائیں گے. جب ہم عقیدہ آخرت اپنائیں گے تبھی ہم دوسرے کے کام آئیں گے، تبھی ہم کچل کے اپنا پیٹ کاٹ کے کسی کو پہنچائیں گے، تبھی ہم غریب کی مدد کریں گے، تبھی ہم مظلوم کی مدد کریں گے، تبھی ہم جاڑوں میں سوتے سے اٹھ کے نماز پڑھیں گے جب عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا، جب تبھی ہم زکوٰۃ دیں گے جب عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا. تو عقیدہ کمزور ہوگا تو آدمی اخلاق تک بھی نہیں آئے گا اور اعمال تک بھی نہیں آئے گا. آدمی کیوں بھوکا رہ کے کسی کو کھلائے گا اگر اس کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے کہ دے کے مجھے کچھ ملنے والا ہے؟ کیوں بلا وجہ نیند توڑ کے سجدے کرے گا؟ کیوں بلا وجہ پڑوسی کا خیال رکھے گا مجھے اس سے کچھ نہیں ملنا تو مرتا ہے بھوکے مرنے دو، میں کیوں کھلانے جاؤں اس کو؟ یہ کب کرے گا جب پیچھے کوئی سپورٹ ہو. جیسے یہ کاغذ کا نوٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کا جی چاہے چھاپ دے، کوئی ویلو ہے اس کی؟ کا کوئی ویلو نہیں. ہم نے کہا کیوں، کاغذ کا تو وہ بھی چھاپ رہے ہیں. کہا نہیں، جو گورنر چھاپ رہا ہے وہ اس کے پیچھے سونا رکھے. تو جیسے نوٹ بغیر پیچھے کے سپورٹ کے بیکار ہے، ویسے ہی جب تک آخرت کی، ایمان کی، اللہ کی جزا کی، اللہ کی رحمت کی سپورٹ نہ ہو، ہم کیوں اپنا وقت لگائیں گے؟ ہم کیوں اپنا پیسہ کسی کو دیں گے؟ ہم کیوں کسی بیمار کی خدمت میں اپنی جان خطرے میں ڈالیں گے جب تک کہ امید نہ ہو کہ اس پیچھے رحمت خدا کی سپورٹ ہے، جزا کی سپورٹ ہے، آخرت کی سپورٹ ہے؟ تو یہ دین پورا کا پورا نظام انسانیت جو کامیابی کا، انشاءاللہ آگے تشریح آئے گی، یہ دین ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے. اس کی پابندی جو میں نے سورہ نور کی آیت آج پڑھی ہے، اس میں اللہ حکم دیتا ہوں، من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی بات کو مانے گا اور اللہ کے رسول کی بات کو مانے گا، اور اس کے بعد اور کیا کرے گا؟ ویخش اللہ، صرف اطاعت پروردگار نہیں کرے گا، ابھی میں لفظ گاڑھا بولوں گا جو آیت میں ہے، اس کے اندر اللہ خشیت اللہ بھی پایا جائے گا، خشیت اللہ بھی پایا جائے گا، وَإِذَا تَقْهِ، اور اللہ کا تقوی بھی پایا جائے گا. دلس پکڑ لیں، دو تین دن دو رہا ہوں گا. ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے وہاں تو علماء نے عادی بنا دیا ہے کہ ایسے الفاظ کو مومنین فوراً کیچ کر لیتے ہیں، لیکن ہم لوگ آپ کے سامنے سہل زبان بول کے آپ کو کاہل بنائے ہوئے ہیں. تقوی اور خشیت اللہ دونوں کا ترجمہ اردو میں ہے اللہ کا ڈر. اور مجھے یاد ہے میں نے خواجہ مسجد میں قرآن کریم میں ایک بات عرض کی تھی کہ اردو بہت اچھی زبان ہے، اکیلی زبان اردو ہے جو مذہب کی اولاد ہے. صرف اردو اکیلی زبان ہے جو مذہب کی اولاد ہے. اردو کا وجود ہوا تو پہلی کتاب لکھی گئی کربل کتھا. تو جس زبان کی پہلی کتاب کربل کتھا ہو، وہ کربلا سے کتنی جڑی ہوگی؟ فارسی سے، عربی سے نکل نکل کے بنی، اور ترکی سے، اور مقامی ہندوستانی زبانوں سے. ہمارے ہندوستانی زبانوں کے ورڈس آئے اردو میں اور حرف آئے لنکس کے لیے جو یوز ہوتے ہیں، از اور جود جیسے، دا، اس طرح کے نام زیادہ تر عربی فارسی سے آئے، مل کے بنی، ہر کلچر کو لیا، ہر کلچر سے اچھی چیزوں کو اٹھایا. ایک زبان ہے جو ہر، جس کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت بہت ہے، جس کی خوبی یہ ہے کہ اگر اپنی زبان میں وہ لفظ کو نہیں بدل پاتی تو اسی زبان کے لفظ کو اپنا بنا لیتی، اسی لیے پھیلتی جاتی ہے. لیکن کتنی وسیع مذہب کی اولاد، میں نے جو کہا مذہبی لوگوں سے نکل کے آئی زبان، پھر بھی اردو میں بھی صلاحیت نہیں ہے کہ عربی کو پوری طرح منتقل کر سکے. پوری دنیا میں جو زبان سب سے زیادہ بات کو کہنے اور پھیلانے کی، ایکسپلین کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ عربی. اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید فارسی سے کم طاقت اردو میں نہیں ہے. فارسی اسلام سے پہلے سے ہے، لہذا وہ اسلام سے پہلے والی جھلکیاں بھی اس میں ہیں. اسلام کے بعد تو اس میں فارسی میں دین کی زبان بن گئی، مگر اردو کا وجود ہی بھی بہت پرانا نہیں، چند سو سال پرانا ہے، اسلام اور تشیع کے آنے کے بعد وجود میں آئی ہے. تو اردو بہترین زبان ہے دین کو سمجھانے کی، دین کو سمجھنے کی، مگر اردو بھی چھوٹی ہو جاتی ہے عربی کے سامنے. قرآن مجید میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کا ہم مجبور ہو کے ایک ہی لفظ میں ترجمہ کرتے ہیں. ڈر، خوف کا ترجمہ ڈر، تقوی کا ترجمہ ڈر، خشیہ کا ترجمہ ڈر، رہبہ کا ترجمہ ڈر اور نہ جانے کتنے الفاظ اسی طرح قرآن میں، سب میں فرق ہے. یہاں دو باتیں اللہ نے کہا، تشریح پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، میں آیات کی تھوڑی تھوڑی تشریح بھی کروں گا اور اس کے پیغامات کو بھی. اور عقیدہ و عمل دین ہے، عقیدہ و عمل کا نام اسلام ہے، اور اسی لیے دشمن اس کے پیچھے پڑا ہے، یہ بتاتے مجھے آپ کی خدمت میں کرنا ہے. یعنی اصل اسلام کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دشمن کی کوششیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے. نئی نسل کو شدت سے اس چیز کی ضرورت ہے، اصل کو نہ پہچان کے بھی ہمیں بگاڑا جا رہا ہے. اور اس وقت جو ہمارے اندر مختلف انحراف پیدا ہو رہے ہیں عقائد کی دنیا میں، توحید کے ایسی باتیں جو توحید سے ٹکرا رہی ہیں، ایسی سوچ جو عدالت الہیہ سے ٹکرا رہی ہے، ایسی سوچ جو عقیدہ آخرت کے تہشدہ اصولوں کو توڑ رہی ہے. عقیدہ آخرت میں جزا اور سزا دونوں ہیں، اگر ہم میں کوئی یہ طے کر لے کہ سزا تو ہے ہی نہیں ہمارے لیے تو انکار آخرت کر رہا ہے. عقیدہ آخرت میں گنہگار اور ثوابکار کے درمیان فرق رکھا گیا ہے. اگر سب کو ایک صف میں ڈال لیا جائے تو یہ عقیدہ آخرت کی صحیح شناخت نہیں ہے. عقیدہ دین میں توحید کی منزلیں ہیں، اللہ کی وحدانیت کی منزلیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اس کی خلاقیت، اس کی رزاقیت، اس کی ربوبیت. شرک کے مختلف مرحلے ہیں، شرک وجود کے اندر، شرک اس کے اعمال میں شریک قرار دینا کسی کو، شرک اس کی عبادتوں میں شریک قرار دینا کسی کو، ساری طرح کے خلل ہمارے اندر دشمن بری طرح پیدا کر رہا ہے. تو ہمارے لیے لازم ہے کہ کربلا جو دین بچانے کے لیے اٹھی تھی، بزرگوں سے سنتے آتے ہیں، آپ کے سامنے دہراتے رہتے ہیں، کربلا نے کیا کام کیا. بس آخری حصہ وقت تک ہو رہا ہے میرے عزیزوں، کربلا نے کلمہ بچایا. کلمہ کیا ہے؟ کلمہ دین کی جڑ ہے. لا الہ الا اللہ سے دین شروع ہوتا ہے، سارا دین یہی ہے، اللہ ہے اور ایک ہے. جب یہ مانے گا تو آگے بڑھے گا. توحید رسالت تک لائے گی، رسالت امامت تک لائے گی، رسالت قیامت تک لائے گی، رسالت پورے دین تک لائے گی. مگر توحید کے بغیر رسالت نہیں آئے گی، رسالت کے بغیر امامت نہیں آئے گی، عدالت کے بغیر ان میں سے کچھ نہیں آئے گا، رحمت کے بغیر ان میں سے کچھ نہیں آئے گا. تو یہ سب جاننا اور پہچاننا ضروری ہے، جو ہمارے درمیان سے، ہماری کوتاہیوں سے جوان کے سامنے سیدھے سیدھی باتیں نہیں بیان ہوئی ہیں. میرے عزیزوں، کربلا نے جو کارنامے انجام دیے ان کو ایک لفظ میں کہا جاتا ہے، دین کو بچایا. دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے دو حصے ہیں، لا الہ، پہلے انکار، کوئی نہیں. لا الہ، الہ کا لفظ عربی ہے، عربی اس کی جڑ ہے. اس کی جڑ یہ ہے کہ وہ وجود جس کو دیکھ کے آدمی اس کی عظمت کی وجہ سے ایسا وحشت دہشت زدہ اور عقل مبہوت ہو جائے کہ کچھ نہ کر سکے سوائے اس کے کہ تعظیم میں جھک جائے. الہ یعنی معبود، الہ یعنی اللہ. تو لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے. اب اس الہ کے اندر رب، خالق، رازق سب کچھ چھپا ہوا. کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی اللہ نہیں، الا اللہ. اگر کوئی الہ ہے، اگر کوئی معبود ہے، اگر کوئی پروردگار ہے، تو بس وہ ہے اللہ. تو کلمہ بنا ہے دو چیزوں سے، پہلے کیا ہے؟ نہیں ہے، نہیں، کوئی نہیں. پھر کیا ہے؟ اللہ ہے. تو کلمہ بنا ہے دو چیزوں سے، ایک ہے نہیں اور ایک ہے ہاں. کوئی الہ نہیں، اللہ ہے. میں بار بار دہرا رہا ہوں، کلمہ بنا ہے ایک نہیں سے اور ایک ہاں سے. ہے، ہاں ہے. الہ نہیں ہے کوئی، اللہ ہے. کلمہ بنا ہے ایک ہاں سے اور ایک نہیں سے. بچپن سے آپ مجلسیں سنتے ہیں، اب آپ کا امتحان ہے. کلمہ بنا ہے ایک ہاں سے، ایک نہیں سے اور ایک ہاں سے. کلمہ بچا ہے ایک ہاں سے اور ایک نہیں سے. چند سیکنڈ رکوں گا میں، آپ سب غور کر لیں. یہ دو چار آدمی سامنے بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں، جو سنتے رہیں گے، کلمہ کاہے سے بنا؟ نہیں اور ہاں. کلمہ بچا کاہے سے؟ ہاں سے اور نہیں سے. ہاں کون سی تھی؟ دین کے آغاز میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان والوں میں جب دین پہنچایا کھل کے تبلیغ کی، پہلا مرحلہ 40 بنی عبد المطلب جمع کیے تو ان کے درمیان کہا میں تمہارے درمیان خیر لے کے آیا ہوں جس سے اچھی چیز آج تک کوئی اپنوں کے درمیان لایا ہی نہیں، تم میرے اپنے ہو، تمہارے اندر وہ لایا ہوں جو آج تک اتنی اچھی چیز کوئی کسی کے لیے لایا ہی نہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ بتانے سے پہلے کہا کہ جو میں لے کے آیا ہوں اس کو پہنچاؤں گا تو اس کام میں میری مدد کون کرے گا؟ کیا لایا ہوں بھی نہیں بتایا، اس سے پہلے میری مدد کون کرے گا؟ چاروں طرف سناٹا، پوری تاریخ آپ کے سامنے یاد آ گئی نا دلشیدہ. کون اٹھا؟ علی. میری مدد کون کرے گا؟ میں کروں گا، میں کروں گا. تو علی کہہ رہے تھے ہاں کہ نہیں؟ ہاں میں مدد کروں گا. تو ایک تھی علی کی ہاں جس نے دین کو بچایا، اور اس کے بعد سن 61 ہجری میں یزید، سن 60 ہجری کے آخری حصے میں یزید کہہ رہا تھا میری بیعت کرو، سب بیعت کر رہے تھے، یہ بھی وہ بھی وہ بھی، ان کے بیٹے بھی ان کے بیٹے بھی، یہ صحابی بھی وہ بڑے بھی. علی کے بیٹے نے کہا نہیں. تو کلمہ بنا ہے ایک نہیں سے اور ایک ہاں سے، اور کلمہ بچا ہے ایک ہاں سے اور ایک نہیں سے. ذوالنشیرہ میں علی کی ہاں تھی اور کربلا میں حسین کی نہیں تھی. ان کی ہاں ان کی نہیں ہم سے آپ سے کیا کہہ رہی؟ ذوالنشیرہ کی ہاں علی کی طرف سے تھی، اس ہاں کو رسول لے کے آئے اور غدیر کے میدان میں سب سے ہاں کہلوا دی، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اب تم سب کہو ہاں علی مولا، تو غدیر میں سب سے ہاں کہلوا لی. علی کی ہاں غدیر کے عروج تک پہنچی اور وہیں سے دین مٹانے والے کھڑے ہو گئے. اب جو دین مٹانے والے کھڑے ہوئے تو یزید تک آتے آتے دین فنا ہونے والا تھا، مطالب بیعت پہ فرزند علی نے کہہ دیا نہیں. ہاں بھی ہے نہیں بھی ہے، یہ دونوں ہم سے آپ سے کہہ رہے ہیں تم علوی ہو، تم مولائی ہو، تم حسینی ہو، تو تمہاری زندگی میں ہمیشہ ہاں بھی رہنا چاہیے، نہیں بھی رہنا چاہیے. نو اور یس دونوں، نو کاہے کے لیے؟ نہیں شرک کے لیے، نہیں کفر کے لیے، نہیں نفاق کے لیے، نہیں ظلم کے لیے، نہیں اللہ کی نافرمانی کے لیے، نہیں جھوٹ کے لیے، نہیں غیبت کے لیے، نہیں غصب کے لیے، نہیں ستم کے لیے، ہاں توحید کے لیے، ہاں رسالت کے لیے، ہاں ولایت کے لیے، ہاں قرآن کے لیے، ہاں دین کے لیے، ہاں دین کے پیغام کے لیے، ہاں نماز کے لیے، ہاں سجدے کے لیے، ہاں صداقت کے لیے، ہاں امانت کے لیے. یہی پیغام ہے اور یہی عقیدہ و عمل کا دین ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کی خدمت میں انہی پیغامات کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. دشمن انسانیت کا ہے جو دین مٹانے پہ لگا ہے، دین کے مظاہروں کو. یہ بار بار جو اللہ نے یاد دلانے اور یاد کرنے کا نظام بنایا ہے، یہ خود لوگوں تک دین پہنچاتا ہے. اب وہ سازشیں رچی گئیں صدیوں سے، اور جب چوطرفہ آواز اٹھنے لگی کہ مہدی کا ظہور نزدیک ہے تو دشمن لرزا، اور صاف صاف بنی یہود جو ہیں جو سعودی پہ حکومت کیے ہوئے ہیں، اس میں بنی یہود ہیں، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم مہدی کے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں. واضح ہو گیا کہ جن دجالوں اور فرزند رسول کی مقابلے میں آنے والوں کی فہرست روایات کے بیچ میں چھپی چھپی سی ہے، وہ نسلیں کہاں کہاں سے نکلنے والی. خود بتا دیا ہم کون ہیں. میں اکثر حیرت زدہ ہوتا تھا کہ حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کہ ظہور کے بعد کی جو تاریخ پڑھنے کو ملتی ہے کہ جو ہونے والا ہے اس میں جنگیں اور جو کچھ بھی ہونا ہے وہ نہ کہیں یورپ کی زمین میں مجھے دیکھنے کو ملتی تھی نہ امریکہ پہ نہ کہیں. سوچتا تھا کہ سب یہی تو مخالفت میں لگے ہیں اور وہاں کچھ نہیں, سب یہی عرب کی زمین یمن اور شام اور یہی سب. لیکن اندازہ ہو گیا کہ سارے غلام اور سارے کارندے یہاں لگائے گئے ہیں اور انہیں پورے دین کو مٹانا ہے. جیسے یزید کی پوری دشمنی تھے, پچھلے سال میں نے بات کہی تھی, میں یاد دلا رہا ہوں خالی, اور بات خطیب اعظم تبصرہ کی ہے, اپنے لفظوں میں عرض کرتا ہوں کہ یزید جو دشمن بن کے اٹھا تھا حسین کا, اس میں اس کو حسین سے دشمنی نہیں تھی. یزید کی زندگی کارنامے دیکھیں, نہیں ان کے باپ سے بھی دشمنی اصلی نہیں تھی. اصلی دشمنی کہاں ہے وہ دیکھیں, اصلی دشمنی نہ حسین سے نہ علی سے, کہاں سے ہے. یزیدی حکومت کے 3 سال ہیں, معاویہ کے مرنے کے بعد حاکم ہو گیا 60 ہجری میں, اور 3 سال کے اندر 3 سال کچھ مہینے واصل جہنم ہوا. آج تک سراغ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ راستہ کون سا جس سے جہنم گیا, مگر لگتا سیدھے پہنچا دیا گیا تھا, کہیں پتہ ہی نہیں کہاں ہے. خیر تو 3 سال ہے, پہلا سال 61 ہجری آیا تو امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے. شہادت حسینی کے بعد دوسرے سال اس نے مکے مدینے پہ حملہ کروایا. مدینے کی تاراج ہونے کی داستان اور مسجد النبی کو استبل بنانے کی داستان, اور 3 دن یا 7 دن روایات کے مطابق حاکم وقت صاحب جو اللہ سے بھی آگے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مدینے والوں کے مال اور آبرو دونوں کو اپنے لشکر پہ حلال کر دیا. مطلب سمجھے, یعنی اب کسی مسلمہ کی عزت باقی نہیں رہی, نہ اس کے مال کی نہ کسی مسلمان خاتون کی عزت آبرو کی. اور اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ میں ثبت ہے, سب مسلمانوں نے کیا. آج داعش بھی یہی کر رہی تھی, داعش یہی کر رہی تھی, اور جس نے پوری دنیا کو اس وحشت زدہ دہشت گردوں کی آفت سے بچایا, اسی شہید کے پیچھے دنیا پڑ گئی اور اسی کو دہشت گردی کا نام دینے لگی. اور جو پوری دنیا میں اس وقت دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں, اسی سید کو دہشت گردی کا تمغہ دیا جا رہا. دنیا دہشت گردوں کی زبان بول رہی. خیر تو پہلا سال تھا شہادت حسینی کا, دوسرا سال تھا مدینہ منورہ کی تاریخی کا, اور تیسرے سال میں یزیدی حکومت نے کیا کیا, مکے پہ حملہ, خانہ کعبہ کو جلایا گیا, پردہ جلا, خانہ کعبہ منہدم ہوا. اس وقت کی جو توپ ہوتی تھی منجنیق, اس سے آگ کے گولے پھینکے گئے, سب کچھ ہوا آپ کی تاریخ علم ہے. اس میں قابل غور بات کیا, لگتا ہے کہ جنگ ہے یہاں ہوئی وہاں ہوئی وہاں ہوئی, لیکن یہ صرف جنگ نہیں ہے. دیکھیے اسلام کے دو ابھی کلمہ میں نے پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ اقرار توحید ہے, اور اقرار توحید کے فوراً بعد اقرار رسالت آتا ہے. اقرار رسالت کے آتے ہی ولایت کا اقرار آ جاتا ہے, اور یہاں تینوں جیسے ہی آتے ہیں وہاں دعوت عمل شروع ہو جاتی. پوری اذان و اقامت پہ آپ نظام اسلام پورا اسی میں پھیلا ہوا ہے, توحید کا اقرار کرو رسالت کا اقرار آئے گا, اقرار رسالت تک پہنچو ولایت کے اقرار پہ آ جاؤ گی, اقرار ولایت پہ پہنچتے ہی دعوت دین شروع ہو جائے گی, اور نماز پہ آؤ, فلاح پہ آؤ, کامیابی پہ آؤ, نجات پہ آؤ. تو عقیدہ و عمل تو ہے ہی دین, اذان میں بھی آدھا حصہ عقیدہ ہے آدھا حصہ عمل ہے, انشاءاللہ تفصیل پیش کروں گا. دین ہے, عقیدہ و عمل ہے اسلام. یزید نے 3 سال میں 3 بدترین کام انجام دیے, شہادت حسین 1, مدینہ کی تاراجی 2, مکے کی تاراجی 3. کلمہ توحید اور رسالت کی بنیاد پہ قائم ہے دین, اسی سے باقی چیزیں نکلتی ہیں. مکے سے حسین رسول اللہ نے جو پیغام دیا وہ کہے گا تھا توحید کا, شرک کے خلاف توحید کی آواز تھی. مکے میں خانہ کعبہ ہے, علامت توحید ہے, خانہ خدا کہلاتا ہے, بیت اللہ کہلاتا ہے, توحید کی آواز اٹھتی وہاں سے آج بھی اٹھتی ہے. کل توحید کی صحیح آواز اٹھتی تھی, آج توحید کے نام پر اللہ کے جو پہنچنے والے تو پہنچانے والے وسیلے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے, اور دنیا کے ظالم اور جابروں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے. وہیں سے توحید کی آواز مکہ, علامت مکہ بن گیا, مکہ توحید کی پہچان بن گئی. جیسے آپ توحید کی بات کریں مکے کی طرف دماغ جائے گا, لیکن رسالت کی بات کریں گے تو مدینہ کی طرف خیال جاتا ہے, پھر مکے کی طرف نہیں جانا. تو مدینہ طرف رسول, روضہ رسول, سبز قبہ, فوراً دماغ گزر جاتا ہے. تو توحید کی علامت ہے مکہ, اور نبوت کی پہچان ہے مدینہ. اب جو میں جملہ کہہ رہا تھا اس کے وضاحت کا وقت آ گیا کہ حسین کو جو مارا تو یزید کی دشمنی اصل میں حسین سے نہیں ہے، یزید کی دشمنی اصل میں علی سے بھی نہیں ہے، یزید کی اصلی دشمنی ہے اللہ سے، رسول سے، جو اس نے ظاہر بھی کیا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ کوئی فرشتہ آیا، سب ڈھونگ ہے، اس نے یہی کہا ہے، یعنی وہ اللہ کے وجود کا قائل بھی. اس کی اصل دشمنی توحید اور رسالت سے ہے. مرکز توحید مکہ، مرکز رسالت مدینہ، دشمن وہاں کا ہے، مگر پہلا حملہ اس نے حسین پہ کیا اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ جب تک حسین ہیں نہ رسالت کا کچھ بگاڑا جا سکتا ہے نہ توحید کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اس نے ادھر حملہ کیا. حسین کی شہادت کے بعد عزائے حسین نے جگہ لے لی کربلا کی. آج عزاداری کی مخالفت کے پیچھے بھی یہی بات ہے، انہیں عزاداری سے اختلاف نہیں ہے، انہیں مجلس سے اختلاف نہیں ہے، انہیں ماتم سے اختلاف نہیں ہے، انہیں اصل اختلاف سجدوں سے ہے، انہیں اصل اختلاف کعبے سے ہے، انہیں اصل اختلاف مدینے سے ہے. مگر سجدے نہیں مٹائے جا سکتے، حج نہیں مٹایا جا سکتا، مدینے کی رسالت کی آوازیں نہیں مٹائی جا سکتی جب تک کہ عزاداری کا فانوس موجود ہے. لہذا عزاداری کو مٹانے کی ساری طاقت لگی ہے تاکہ عزاداری مٹے تو دین مٹے، عزاداری مٹے تو سجدہ مٹے، عزاداری مٹے تو حج مٹے، عزاداری مٹے تو قربانیوں کا جذبہ مٹے. اور اگر عزاداری کو نہیں مٹا پاتے تو عزاداری کو بگاڑ کے وہ جذبہ اسے چھین لینے کوشش کرتے ہیں، نظریات آ جاتے ہیں طرح طرح کے جو توحید کے خلاف، جو رسالت اور نبوت کی پہچان کے بغیر، امامت کی پہچان کے بغیر. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ کربلا نے جہاں دشمن کو پہچاننا سکھایا تھا، دوست و دشمن دونوں کی پہچان سکھائی تھی، ویسے ہم اپنے دین کے دوست کو بھی پہچانے اور دشمن کو بھی پہچانے. کربلا کا میدان بصیرت کی جگہ ہے، کربلا کا میدان شعور کی جگہ ہے، کربلا کا میدان معرفت کی جگہ ہے، کربلا کا میدان اللہ پر صحیح ایمان کی جگہ ہے. اور یہاں ایمان اپنی ان مضبوطیوں پہ ہے کہ واقعی ایسے نمونے کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جو مجلس پڑھی تھی اس میں حسین کے قافلے کو جو کربلا میں ورود ہے اس وقت کی کیفیت زبان پہ آئی تھی. جب میں اس وقت وہ مجلس پڑھ رہا تھا تبھی مجھے خیال آیا تھا کہ اس قافلے میں مدینے سے جتنے نکلے تھے وہ سب نہیں پہنچے. مدینے سے جتنے نکلے تھے سب نہیں پہنچے ہیں. اس قافلے سے ایک چھوٹا سا قافلہ اور الگ ہو کے کربلا نہیں آیا تھا، کوفے گیا تھا. مسلم ابن عقیل، حسین کے سفیر، انہیں کربلا حسین لے کے نہیں آئے تھے. جب مسلسل کوفے والوں نے بہت دباؤ ڈالا کہ ہماری ہدایت کے لیے آئیے آئیے آئیے، کسی کو بھیجیے، اگر ہماری ہدایت نہیں کریں گے آپ تو ہم نانا سے آپ کی شکایت کریں گے، تو حسین نے اپنے بھائی مسلم سے کہا تھا جاؤ حالات کو دیکھو، صورتحال کو دیکھو، اگر حالات ہیں تو ہمیں بتاؤ تو پھر ہم ان کی ہدایت کے لیے آئیں. جناب مسلم لڑنے نہیں گئے تھے. جب لڑنے نہیں گئے تھے تو پھر لڑنے کی تیاری بھی نہیں کی تھی انہوں نے. وہ ہدایت کا سامان لے کے گئے تھے، وہ پیغام خدا پہنچانے گئے تھے. لہذا مسلم جب نکلے، حسین کی ضرورت تھی کس وقت کہاں جنگ ہو جائے، لہذا جو مجاہد ہو جو لڑ سکتا ہو وہ حسین کے ساتھ رہے. لہذا مسلم کو جب حسین نے کوفے بھیج دیا تو مسلم نے اپنے دو جوان بیٹے حسین کے ساتھ کر دیے اور دو ننھے بچے اپنے ساتھ لے کے گئے. اس لیے مسلم کو پتا ہے کہ مجھے لڑنا نہیں ہے، مسلم تو ہدایت دینے کے لیے جا رہے ہیں. مسلم کوفے پہنچے. کوفے میں مسلم کے پہنچنے کے بعد جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اور شاید میں کل ان کا تذکرہ کروں، لیکن اب اس وقت میرا دل نہ جانے کیوں جب مجھے خیال آتا ہے کہ کربلا حسین کا قافلہ پہنچا تو مجھے انہیں خیموں میں ایک ماں دکھائی دیتی ہے جس کے دو گود کے پالے اس سے چھوٹ کے چلے گئے تھے بابا کے ساتھ، اور ماں کو پتہ نہیں میرے بچے کو. مسلم کی زوجہ رقیہ، عباس کی بہن رقیہ. مسلم کوفے پہنچے، جنگ شروع ہوئی. مسلم جب نکلے آخری لڑائی کے لیے تو جس پر تھوڑا اعتماد تھا اس کے حوالے کر دیے بچوں کو، جس کے اوپر حوالے کیے وہ ڈرا کہیں بچے پکڑ نہ لیا جائے، اپنے خیال میں رات کی تاریکی میں روانہ کر دیا. بچے کھوئے، بچے گرفتار ہوئے، بچے قید خانے میں ڈال دیے گئے، اس کے بعد شہید ہو گئے. بری داستان الگ ہے، وہ سب نہیں پڑوں گا. میرا دل بس ایک بات سے بے چین ہو رہا ہے نو ذوالحجہ کو مسلم شہید ہوئے، دو محرم کو اس راستے میں، وہ پھر ذوالحجہ کی آخری تاریخوں میں حسین تک خبر پہنچی شہادت مسلم کی. اب جو شہادت مسلم کی خبر پہنچی ہے اور بیٹی کے، مسلم کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے تو رو کے اس نے یہی تو کہا، بابا ہوا کیا ہے سوچا، ایسے ہاتھ سر پہ رکھے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. حسین نے شہادت کی خبر دے دی تو اب سب کو پتا ہے مسلم تو شہید ہوئے، مگر دو ننے کیا ہوئے، وہ دو ننے کیا ہوئے کسی کو پتا نہیں. ماں صبر کا پتھر دل پہ رکھے بیٹھی ہے، ایک اف نہ کی کہ مسلم تو مار دیے گئے، لڑکے شہید ہو گئے، میرے وہ ننے ننے کہاں ہیں، اس صبر کا پتھر لے گئے کب سے چلی. دو محرم کو کربلا صبر کا پتھر، سات محرم کو کربلا صبر کا پتھر، عاشور کو کربلا صبر کا پتھر، لاشیں اٹھائیں جنازے دیکھے، بھیا شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، سب بزرگ خاندان بھائی حسین شہید ہو گئے. عباس کی بہن رقیہ ہے، یعنی علی بن طالب کی بیٹی ہے، حسین کی بہن ہے، پدری بہن. سب گزرتا رہا صبر کا پتھر، کبھی کہیں تذکرہ نہیں کہ میرے دونوں بچے کہاں، کوئی خبر لے کے آئے. یہاں تک قافلہ پہنچا، کہاں پہنچا؟ کوفے پہنچا. کوفے میں کیا ہوا ہے؟ کوفے میں نو ذوالحجہ کو پانی نہیں ملا، ملا مگر پینے سے کہ خون مل گیا، نماز مکمل نہ ہوئی، سر پہ تلوار چلی، گھبراہٹ میں ایک وار سے سر نہ کٹا، کا مار بھرپور ہاتھ مار سر کٹا، دارالمالا کی چھت سے میسر کے جنازے کو زمین پہ پھینچا گیا اور پیروں میں رسی باندھ کے مسلم کو گلیوں میں کھینچا گیا، اور پھر میسر کی لاش کو کیسے رسیوں میں باندھ کے دارالمالا کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا. نو دل سے لاش لٹکی ہے، دھوپ ہے، شبنم ہے، ہوائیں ہیں، گرد ہے، خاک ہے، لٹکی ہوئی لاش ہے. وقت گزرتا گیا، گیارہ محرم کو حسین کا قافلہ چلا، بارہ کو دارالمارا کے دروازے پہنچا، اسیر قیدی سب سے آگے، سید سجاد وقت کا امام، مسلم کا بھتیجا، حسین کا مندر بیسر کے جنازے کو دیکھا، با چچا السلام علیک، آگے بڑھ گئے، پیچھے پیچھے بیویوں کا قافلہ، سب کی نگاہ پڑی، نگاہیں جھکائی، رقیہ نے دیکھا رک گئی، زینب بڑی بہن بڑھ آگے، ورنہ ابھی تادیانے برسے کے کا شہزادی بہن، بہت دنوں کے بعد مسلم ملے، بس مجھے ایک بات پوچھ لینے دو. آگے بڑھی، سلام کیا، ہاتھ جوڑے، مسلم تمہارے سر پہ دیکھو تن، تمہارے تن پہ سر نہیں تو دیکھو تمہاری کنیز کے سر پہ چادر بھی تو نہیں. مسلم سنا تم نے پانچ دن مانگا، ملا خون مل گیا نہ پی سکے، تیرا حسین تو چار دن کا پیاسا شہید ہو گیا، مانگتا رہا پانی نہ ملا، مسلم تمہارے پیروں میں رسیاں باندھ کے گلیوں میں کھینچ گیا، تو سب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے آبا حسین کی لاش گھوڑے سے پامال ہو گئی. مسلم تمہاری لاش یہاں لٹکی ہے تو حسین کی لاش کربلا کے میدان میں لوگوں کا فن پڑی ہے. مسلم تم نے دو جوان بیٹے اپنے میرے ساتھ کیے تھے، میں تمہیں خوشخبری دیتی ہوں، دونوں جوان تمہارے خوب لڑے اپنے چچا اپنے بابو عباس کی طرح اور لڑ کے حسین پہ شہید ہوئے، مگر میرے سردار دو ننے ننے میرے پھول تم لوگ کے آئے تھے وہ لڑنے کے لائق نہ تھے، میرے وہ بچے کہاں ہیں، مجھے ان سے ملا دو، مجھے ان کی خبر دے دو. زینب نے بازو پہ ہاتھ رکھا، بہن آگے چلو، اب یہ ماں کبھی بچوں سے نہ مل پائے گی، یہ بچے ماں سے نہ مل پائیں گے، ننی ننی لاشیں فرات میں تیرتی ہوئی جائیں گی، غریب الوطنی میں دفن کر دی جائیں گی، نہ ماں کو خبر ہو پائی نہ بچوں کو پتا چلا، ماں تڑپتی ہوئی چلی گئی. وسیعلم الذین ظلموا ایم القلب ینقلبون. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں آزاداران امام مظلوم کی صفوں میں شامل فرما، ہمارے نام اس فہرست میں لکھ دے کہ جس فہرست کو سیدہ زہرا کے سامنے شفاعت کے لیے پیش کیا. پروردگار ہماری آزاداری کو شرف دے کہ سیدہ زہرا ہمارے سے راضی ہو جائے، ہمیں آزاداری کے فانوس میں دینداری کا چراغ روشن کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اطاعت اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول، اطاعت ائمہ، اطاعت فقہ علماء کی توفیق عنایت فرما. پروردگار محمد آل محمد کے چاہنے والوں کی عبادت فرما، معبود آزاداری کی پابندیوں کو دور فرما. پروردگار پیغام حسین اب تک جہاں نہیں پہنچا سکے وہاں تک پہنچانے کے وسیلے ہمیں فراہم فرما، دلوں کو نرم فرما، آپس کی دشمنیاں دور فرما، انسان پر انسان کے اوپر رحم کرنے کی صلاحیت عنایت فرما، جو ظلم سے دنیا کو بھر رہے انہیں سے ٹکرا کے نہیں سو نابود کر دے، جو عدل انصاف سے دنیا کو بھرنے والے اسے حکم ظہور عنایت فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں میں شامل کر دے۔ وصلی اللہ علی محمد و